مغربی پابندیاں ایران کی برآمدات کو متاثر کرنے میں ناکام رہی ہیں، ڈبلیو ٹی او کی سالانہ رپورٹ۔ صہیونی حکومت کے قبضے سے جنوبی لبنان کی آزادی کی سالگرہ، غاصب صہیونی حکومت کی ذلت آمیز شکستوں کا سرآغاز۔ شام میں مغرب کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف فوج کا آپریشن، القصیر میں جنگ اور فوج کی مسلسل پیش رفت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir، ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir، اور انٹرنیٹ پر براہ راست نشریات آپ ان پتوں پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں urdu.sahar.tv.ir/ios، urdu.sahar.tv.ir/android، اور urdu.sahar.tv.ir/live۔ لیجیے اب آپ خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنے اوپر عائد مغربی پابندیوں کے باوجود سن 2012 میں برآمدات کے میدان میں پوری دنیا میں 28واں مقام حاصل کیا۔ تجارت کی عالمی تنظیم ڈبلیو ٹی او کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق مغربی طاقتوں کی پابندیاں ایران کی برآمدات کو متاثر کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران کی برآمداتی مصنوعات کی مالیت جو گزشتہ سال برآمد کی گئی ہیں 96 ارب ڈالر رہی ہیں۔ ڈبلیو ٹی او نے اپنی رپورٹ میں عالمی تجارت کی شرح نمو میں صرف 2% اضافہ دکھایا ہے، اور رواں سال کے بارے میں بھی یہی توقع ہے کہ عالمی تجارت کی شرح نمو 3.3% سے اوپر نہیں جا سکے گی۔ ڈبلیو ٹی او نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ دنیا میں پائے جانے والے کساد بازاری اور تجارت میں کمزوری کی وجہ سے دنیا کے بیشتر ملکوں نے سپورٹنگ پالیسی اپنانا شروع کر دی ہے، اور اسی وجہ سے عالمی تجارت میں شرح نمو کی رفتار کافی سست ہے۔ ڈبلیو ٹی او کی اس رپورٹ کے مطابق ایران کی برآمدات میں مغرب کی سخت پابندیوں کے باوجود 2012 میں ایسی حالت میں اضافہ ہوا ہے جب اکثر بڑے ملکوں کو بین الاقوامی تجارت میں خسارے کا سامنا رہا ہے۔ تجارت کی عالمی تنظیم ڈبلیو ٹی او کے مطابق گزشتہ برس چین کی برآمدات 2049 ارب ڈالر رہی ہے، اور پوری دنیا کی برآمدات میں اس کا حصہ 18.3% رہا ہے، اور 2011 کے مقابلے میں اس کو برآمدات میں صرف 2% ہی اضافہ ہوا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سرکاری ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا ادارہ آئندہ صدارتی انتخابات میں پوری طرح غیر جانبداری کے اصول پر کاربند رہے گا۔ آئی آر آئی بی کے سربراہ سید عزت اللہ زرغامی نے تہران میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا ادارہ آئی آر آئی بی گزشتہ صدارتی انتخابات میں بھی غیر جانبدار رہا، اور اسلامی جمہوریہ ایران کے 11ویں صدارتی انتخابات میں بھی غیر جانبدار رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی یہ غیر جانبداری ادارے کی انتظامیہ کا نہیں بلکہ قائد انقلاب اسلامی کا حکم ہے، جس پر پوری دقت کے ساتھ عمل کیا جائے گا۔ آئی آر آئی بی یا ایران کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ادارے کے سربراہ نے کہا کہ انتخابی عمل پر نگراں سب سے زیادہ اور اہم خود عوام ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر انتخابی مہم کے دوران ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی طرف سے کسی بھی امیدوار کے حق میں معمولی سی بھی جانبداری کا مشاہدہ کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس ادارے نے عوام پر اپنا اعتماد کھو دیا ہے، جو اس ادارے کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے 11ویں صدارتی انتخابات آئندہ 14 جون کو ہوں گے۔ آج جنوبی لبنان کی اسرائیلی فوجیوں سے آزادی کی سالگرہ ہے۔
25 مئی سن 2000 لبنان کی تاریخ کا ناقابل فراموش دن ہے۔ اس دن اسرائیلی فوج اپنے تمام تر جدید ترین ہتھیاروں اور وسائل کے باوجود حزب اللہ لبنان کے جوانوں کی مزاحمت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی، اور 22 سال کے ناجائز قبضے کے بعد انتہائی ذلت آمیز طریقے سے اسے جنوبی لبنان خالی کرنا پڑا۔ لبنان کی تحریک مزاحمت نے ملک کے جنوبی علاقے کے ایک بڑے حصے کو غاصب اسرائیل کے قبضے سے چھڑا لیا، اور صہیونی حکومت کے ناقابل تسخیر ہونے کا افسانہ چکنچور ہو گیا۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی فوج نے مارچ 1978 میں قبضہ کیا تھا، اور اس کے 2500 فوجی جنگی ہتھیاروں کی مدد سے اس علاقے میں داخل ہو گئے تھے۔ لبنانی فوج کے سربراہ جنرل جان قہوجی نے جنوبی لبنان کی آزادی کی سالگرہ کی مناسبت سے منعقد ہونے والی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ لبنانی فوج اسرائیل کی ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی عرضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کا تحفظ فوج کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ لبنانی فوج کے سربراہ امن کے قیام اور اسرائیلی جارحیت کی روک تھام کے لیے لبنانی فوج، تحریک مزاحمت اور لبنان میں تعینات عالمی امن فوج کے درمیان تعاون کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ حزب اللہ لبنان کی پارلیمانی پارٹی کے رکن نواف موسوی نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل امریکہ کے کھلے تعاون کے ذریعے تحریک مزاحمت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کا مقصد لبنان کو صہیونی اور مغربی مفادات کے لیے تخت مشق بنانا ہے۔ لبنان کے سینئر سیاستداں سلیم الحوث نے اپنے بیان میں اسرائیل کے خلاف تحریک مزاحمت کی 13ویں سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس دن پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ عوام، فوج اور تحریک مزاحمت کے درمیان پیدا ہونے والے اتحاد نے لبنان کو آزاد کرا لیا ہے اور صہیونیوں کو ذلت قبول کرتے ہوئے بھاگنا پڑا۔ انہوں نے تحریک مزاحمت کے خلاف بعض ملکی سیاسی دھڑوں کی جانب سے کھڑی کی جانے والی رکاوٹوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ تحریک مزاحمت کی وجہ سے ملک اسرائیل کے خطرات سے محفوظ ہے۔ انہوں نے تحریک مزاحمت کی مخالفت کرنے والی سیاسی جماعتوں کو مشورہ دیا کہ وہ مخالفت کے بجائے تحریک مزاحمت کی حمایت کر کے ملک کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ لبنان کے مستعفی وزیر اعظم نجیب میقاتی نے بھی اپنے ایک بیان میں جنوبی لبنان کی آزادی کی سالگرہ کے دن کو قومی دن قرار دیتے ہوئے عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے بھی جنوبی لبنان کی آزادی کی سالگرہ کے موقع پر اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے ذرہ برابر غلطی کی اور یا لبنان پر حملے کی کوشش کی تو اسے منہ توڑ اور پشیمان کنندہ جواب دیا جائے گا۔
شام کے بارے میں بین الاقوامی اجلاس 29 مئی کو تہران میں ہوگا، جس کا نعرہ ہے علاقائی امن و استحکام کی سیاسی راہ حل۔ اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سید عباس عراقچی نے تہران میں شام سے متعلق بین الاقوامی اجلاس کے انعقاد کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس اجلاس میں مختلف ملکوں کے وزرائے خارجہ، اہم شخصیات اور بین الاقوامی اداروں کے نمائندوں کو دعوت دی گئی ہے اور مختلف ملکوں نے اس اجلاس میں شرکت کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے تہران اجلاس کو شام کے بحران کے حل کے لیے ایران کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کا ایک حصہ قرار دیا اور کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران شروع سے ہی یہ کہتا رہا ہے کہ شام کا بحران سیاسی طریقے سے ہی حل ہوگا اور اس کو فوجی طریقے سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران کا موقف ہے کہ شام کے بحران کو منصفانہ سیاسی رائے حل کے ذریعے ختم کیا جائے اور اس کے لیے شامی حکومت اور مخالفین کے نمائندے ایک ساتھ بیٹھ کر بات چیت کریں۔ عرب اور افریقی ملکوں کے امور میں ایران کے نائب وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے بھی تہران اجلاس کو شام کے بحران کو سیاسی طریقے سے حل کرنے اور اس ملک میں تشدد اور جنگ کو روکنے کی جانب ایک اہم قدم سے تعبیر کیا۔ انہوں نے کہا کہ شام سے متعلق تہران اجلاس میں روس اور چین کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔ تہران اس سے پہلے بھی شام کے بحران کے حل کے لیے 6 نکاتی امن فارمولہ پیش کر کے تہران اور دمشق میں 2 اجلاس کا اہتمام کر چکا ہے۔ تہران اجلاس میں اس بات پر زور دیا جائے گا کہ شام کا بحران غیر ملکی مداخلت کے بغیر سیاسی طریقے سے حل کیا جائے اور شام کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کا حق شامی عوام کو ملنا چاہیے۔ شامی فوج نے ریف دمشق کے 2 علاقوں سے دہشت گردوں کا صفایا کرنے کے بعد اس عزم کا اعلان کیا ہے کہ وہ پورے ملک سے دہشت گردوں کا صفایا کر کے دم لے گی۔ شام کے ٹیلی ویژن چینل نے خبر دی ہے کہ شامی فوج نے ریف دمشق کے علاقوں قاسمیہ اور زمانیہ کو دہشت گردوں سے آزاد کرا لیا ہے اور اب ان علاقوں میں امن قائم ہو گیا ہے۔ شامی فوج نے اپنی کارروائیوں میں دہشت گرد گروہ جبہت النصرہ پر کاری ضربے لگائی ہیں، جن کے نتیجے میں بڑی تعداد میں دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ شامی فوج نے ان علاقوں سے دہشت گردوں کا صفایا کرتے وقت بہت سے بموں کو بھی ناکارہ بنایا ہے، جنہیں دہشت گردوں نے نصب کر رکھے تھے۔ العالم ٹیلی ویژن چینل نے بھی خبر دی ہے کہ اسٹریٹجک اہمیت کے حامل شہر القصیر میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر فوج کے حملے پوری قوت کے ساتھ جاری ہیں اور اس وقت القصیر شہر کے شمالی حصے میں فوج اور دہشت گردوں کے مابین گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے۔ شام میں سرگرم دہشت گردوں نے 25,000 آبادی والے شہر القصیر کو اپنا اہم ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا اور لبنان کے راستے سارے ہتھیار اسی شہر میں جمع کرتے تھے۔ شام سے ہی ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ دہشت گردوں نے حلب میں تاریخی اموی مسجد کو مسمار کر کے اس مسجد میں موجود قدیمی منبر کو بھی غائب کر دیا ہے۔ دہشت گردوں نے اس سے پہلے بھی حلب کی مسجد اموی میں آگ لگائی تھی، جس کے نتیجے میں مسجد میں مقدس کتابیں اور قرآن کریم کے قدیم نسخے بھی نظر آتش ہو گئے تھے۔ امریکہ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ صہیونی حکومت کے لیے اپنی حمایت جاری رکھے گا۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے غاصب صہیونی حکومت کے لیے واشنگٹن کی حمایت جاری رکھنے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حکومت علاقے میں امریکہ کی سب سے زیادہ قریب اتحادی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے سیون حکام سے ملاقات کے بعد کہا کہ علاقے میں باقی بچ جانے والے اتحادیوں میں سے اسرائیل ہمارا سب سے قریبی اتحادی اور سب سے اہم حلیف ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل اور فلسطین کی محدود خود مختار انتظامیہ کے درمیان کسی سمجھوتے پر پہنچنے کے لیے مشکل فیصلے کرنے ہوں گے۔ امریکی وزیر خارجہ نے اسرائیلی حکومت سے یہ بھی کہا کہ وہ فلسطینی علاقوں میں غیر قانونی صہیونی بستیوں کی تعمیر کا کام روک دے۔ عراقی فوج نے صوبہ علمبار میں مسلح گروہوں کے خلاف اپنا آپریشن شروع کر دیا ہے۔ شبہ نامی اس فوجی آپریشن کو عراقی فوج نے سنیچر کو شروع کیا، جس کا مقصد علاقے میں موجود القاعدہ سے وابستہ دہشت گرد اور مسلح گروہوں کا صفایا کرنا ہے۔ یہ علاقہ شام اور عراق کی سرحد پر واقع ہے۔ عراق کے سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ فوج کا آپریشن عراقی فضائیہ کے حملوں کے ساتھ جاری ہے۔ واضح ہے کہ دہشت گردوں نے صوبہ علمبار میں ابھی حال ہی میں دہشت گردانہ کارروائی انجام دے کر 32 عراقی پولیس اہلکاروں کو ہلاک کر دیا تھا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب عراقی سیکورٹی فورس کے اہلکار صوبہ علمبار کے صدر مقام الرمادی میں دہشت گردوں کا پیچھا کر رہے تھے، جنہوں نے 5 عراقی فوجیوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ عراق کے صوبہ علمبار میں دہشت گردوں اور مسلح گروہوں نے پچھلے کئی مہینے سے بدامنی پھیلا رکھی ہے۔ ان گروہوں کو امریکہ، سعودی عرب، قطر اور ترکی کی حمایت حاصل ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع گجرات میں اسکول وین میں آتش زدگی کے خوفناک سانحے میں 16 اسکولی بچے جاں بحق ہو گئے۔ گجرات کے علاقے منگووال میں یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب سنیچر کی صبح 7 بجے بچوں کو اسکول لے جانے والی وین میں گیس سلنڈر لیک کرنے سے آگ لگ گئی۔ آگ اتنی تیزی سے پورے وین میں پھیلی کہ دیکھتے ہی دیکھتے پوری وین آگ میں جل کر راکھ ہو گئی اور ہنستے کھیلتے معصوم بچوں پر قیامت ٹوٹ پڑی اور وہ موت کی آغوش میں چلے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ جاں بحق ہونے والے ننھے معصوم بچوں کی عمریں 3 سے 12 سال تھیں۔ اس سانحے میں ایک خاتون ٹیچر بھی جاں بحق ہو گئیں۔ وین میں 22 بچے اور ٹیچر سوار تھے، جن میں 18 جاں بحق ہو گئے۔ چار بچ جانے والے زخمی بچوں کو اسپتال پہنچا دیا گیا، جن میں 3 کی حالت انتہائی نازک ہے۔ وین کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا ہے۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے دہشت گرد گروہ لشکر جھنگوی کے سرغنہ ملک اسحاق کو، جس پر شیعہ مسلمانوں کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دینے کا الزام ہے، ایک بار پھر جیل سے رہا کر دیا ہے۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے ملک اسحاق کو 90 دنوں تک جیل میں بند رکھنے کے بعد چوتھی بار اس کی حراست کی مدت میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی، اور نتیجے میں لشکر جھنگوی کا سرغنہ جیل سے رہا ہو گیا۔ لشکر جھنگوی کے سرغنہ کو 3 ماہ قبل کوئٹہ کے شیعہ نشین علاقوں میں دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ واضح ہے کہ سن 2012 کے وسط میں پاکستان کی پولیس نے ملک اسحاق کو اس وقت گرفتار کر لیا تھا جب وہ سعودی عرب سے پاکستان پہنچا تھا، مگر کچھ ہی دن کے بعد عدالت کے حکم پر اس کو رہا کر دیا گیا اور اس نے پنجاب کے ایک سابق صوبائی وزیر رانا ثناء اللہ کے گھر میں پناہ لے رکھی تھی، جس کی وجہ سے متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں کے سلسلے میں پولیس کو مطلوب ہونے کے باوجود اس کی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی تھی۔ اس درمیان پاکستان کی مرکزی حکومت نے متعدد بار پنجاب حکومت پر دہشت گردوں کو پناہ دینے کا الزام بھی لگایا تھا۔ سر انجام کوئٹہ کے دہشت گردانہ واقعات کے بعد اس کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا تھا، لیکن عدالت نے ایک بار پھر اس کو رہا کر دیا ہے۔ پاکستان میں شیعہ مسلمانوں کے خلاف فرقہ وارانہ دہشت گردی میں ملوث دہشت گرد یا تو گرفتار نہیں ہوتے، اور اگر گرفتار ہو بھی جاتے ہیں تو عدالتیں ان کے جرائم کے ثبوت کے ناکافی ہونے کو بہانہ بنا کر انہیں رہا کر دیتی ہیں۔ امریکی حکومت نے سی آئی اے کو ٹارگیٹڈ کلنگ آپریشن سے ہٹا کر اس کے اصل کردار جاسوسی کی طرف لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق 11 ستمبر کے بعد سی آئی اے میں کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر قائم کیا گیا تھا۔ اس کام کا مقصد ایسے افراد کو تلاش کرنا اور ماننا تھا جنہیں امریکہ کے لیے خطرہ سمجھا جاتا رہا ہو۔ پاکستان، یمن اور دیگر علاقوں میں ٹارگیٹڈ کلنگ آپریشنز کے لیے متنازع ڈرون حملے سی آئی اے کے سب سے بڑے ہتھیار کے طور پر سامنے آئے، مگر کہا جا رہا ہے کہ اوباما انتظامیہ نے ایک منصوبہ تیار کیا ہے جس کے تحت کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کی کارروائیاں بند کر دی جائیں گی اور سی آئی اے کو جاسوسی اور اسٹریٹجک تجزیوں کے روایتی کردار کی طرف واپس لایا جائے گا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ نئی پالیسی کے تحت ڈرون حملوں کی ذمہ داری اب پینٹاگون کو دے دی جائے گی۔ امریکی پولیس نے حکومت کی اقتصادی اور بینکاری پالیسیوں کے خلاف احتجاج کرنے والے کم از کم 17 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔
خبروں میں کہا گیا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں امریکی شہری حکومت کی اقتصادی پالیسیوں اور بڑے بینکوں کی جانب سے مکانات قرق کیے جانے کے خلاف پرامن مظاہرہ کر رہے تھے کہ پولیس نے ان پر حملہ کر دیا۔ پولیس نے ناانصافیوں کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور 17 افراد کو گرفتار کر لیا۔ واشنگٹن میں وزارت انصاف کے سامنے ہونے والے اس مظاہرے میں ایسے لوگ شریک تھے جن کے گھر سن 2008 کے اقتصادی اور مالی بحران کے نتیجے میں بینکوں نے قرق کر کے نیلام کر دیے ہیں۔ مظاہرین حکومت امریکہ کی اقتصادی اور معاشی پالیسیوں اور وال اسٹریٹ کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ مظاہرین نے وزارت انصاف سے مطالبہ کیا کہ وہ ہزاروں امریکی شہریوں کے بے گھر ہونے کا سبب بننے والے بینکوں اور مالیاتی اداروں کے خلاف کارروائی کرے۔ کہا جا رہا ہے کہ پولیس کے تشدد کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ امریکہ میں مظاہرین اور حکومت کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر پولیس کا تشدد کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ مظاہرین اور خاص طور سے رنگین فام لوگوں کے قتل کے حوالے سے امریکی پولیس کا ریکارڈ بہت ہی خراب ہے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ صرف سن 2012 میں 8,000 گھروں کو قرق کیا گیا ہے۔ 5 ملین دیگر امریکی شہریوں کو قسطوں کی عدم ادائیگی کی وجہ سے اپنے گھروں کی قرقی کا سامنا ہے اور ان میں سیاہ فام امریکی شہریوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ قرضوں کی فراہمی کے لیے بینکوں اور مالیاتی اداروں کی جانب سے سیاہ فاموں کے لیے تدوین کی جانے والی مخصوص شقوں کی وجہ سے اس طبقے کو سب سے زیادہ مکانوں کی قرقی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دریاسنا حکومت امریکہ نے وفاقی بجٹ میں کمی کے پروگرام کے تحت 1,00,000 سے زیادہ سرکاری ملازمین کو جبری چھٹی پر بھیج دیا ہے۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور ماحولیات سمیت سرکاری اداروں اور محکموں کے ملازمین کو جمعے کے دن 1 دن کی جبری چھٹی پر بیٹھنا پڑا، جس کی تنخواہ بھی انہیں ادا نہیں کی جائے گی۔ امریکہ میں بجٹ خسارے میں کمی کے پروگرام پر یکم مارچ سے عمل کیا جا رہا ہے، جس کے تحت حکومت امریکہ کو 85 ارب ڈالر کے سرکاری اخراجات میں کمی کرنا ہے۔ امریکی وزیر دفاع چک ہیگل نے کہا ہے کہ اخراجات میں کمی کے لیے فوج کے تقریباً 8,00,000 سول ملازمین کو بغیر تنخواہوں کے جبری چھٹی پر بھیجا جانا ضروری ہو گیا ہے۔ بجٹ خسارے میں کمی کے اس منصوبے کے تحت امریکی فوج کے سویلین ملازمین کو 11 دن کی جبری چھٹی پر جانا ہوگا، جس کی تنخواہ بھی انہیں ادا نہیں کی جائے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تنخواہ کے بغیر جبری چھٹی کی وجہ سے ملازمین کو شدید نفسیاتی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے حکومت امریکہ کی کارکردگی شدید متاثر ہوگی۔
سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں بدامنی کا سلسلہ چھٹے روز میں داخل ہو گیا ہے اور لوگ پولیس کے متعصبانہ رویے کے خلاف بدستور احتجاج کر رہے ہیں۔ اسٹاک ہوم پولیس کا کہنا ہے کہ مشتعل مظاہرین نے 25 گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی ہے، تاہم پچھلے 5 روز کے مقابلے میں گزشتہ رات صورتحال زیادہ پرسکون رہی۔ ایک اور اطلاع کے مطابق مرکزی سویڈن کے شہر اورے بیرو میں 25 نقاب پوش نوجوانوں کے گروپ نے تین کاروں اور ایک اسکول وین کو نظر آتش کر دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ نقاب پوش نوجوانوں کے اس گروپ نے پولیس اسٹیشن پر بھی حملے کی کوشش کی ہے۔ پولیس کے مطابق اسٹاک ہوم کے نواح میں واقع سودر تالیا نامی ٹاؤن میں ایک متروکہ عمارت کو بھی آگ لگا دی گئی ہے۔ مظاہرین نے اسٹاک ہوم کے نواحی ٹاؤن کیستا میں، جہاں ایرکسن ٹیلی کام اور مائکروسافٹ کے علاقائی دفاتر واقع ہیں، ایک اسکول کو نظر آتش کر دیا ہے۔ سویڈن میں کئی دن سے تشدد اور بدامنی کا سلسلہ جاری ہے، جس کے دوران اسکولوں، لائبریریوں، پولیس اسٹیشنوں اور فائر بریگیڈ کے مراکز پر حملے کیے گئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سویڈن کے حالیہ واقعات لندن میں ہونے والے واقعات کی طرح پھیلتے جا رہے ہیں۔ یورپ کی اقتصادی تعاون اور ترقی کی تنظیم کا کہنا ہے کہ دیگر یورپی ملکوں کے مقابلے میں سویڈن میں غریب اور امیر کے درمیان فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ لندن میں ایک برطانوی فوجی کے قتل کے بعد جنگ مخالفین نے حکومت کی جنگ پسندانہ پالیسیوں کو اس قتل کی اہم وجہ قرار دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایک سابق برطانوی فوجی جو گلنٹن نے جنہوں نے حکومت کی جنگوں کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے افغانستان جانے سے انکار کر دیا تھا، یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ لندن میں برطانوی فوجی کے قتل کا واقعہ برطانیہ کی شروع کردہ جنگوں کی وجہ سے رونما ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں حکومت برطانیہ کو دیگر ملکوں میں جنگوں اور لوگوں کی گرفتاریوں سے روکنا ہوگا تاکہ فوجی جوانوں کو قتل ہونے سے بچایا جا سکے۔ جنگ مخالفین کے اتحاد لنڈزی جیری مین نے اپنے ایک مقالے میں لکھا ہے کہ امریکی شہر بوسٹن کا بم دھماکہ اور لندن میں برطانوی فوجی کا قتل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ افغانستان اور عراق کی جنگ کے حوالے سے جن سیکورٹی خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا وہ صحیح ثابت ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 10 سال سے دہشت گردی کے نام پر جاری نام نہاد جنگ نے واضح کر دیا ہے کہ مغربی حکومتیں، ذرائع ابلاغ اور فوجی حکام نے دہشت گردی کے خلاف ناکام جنگ سے سبق نہیں سیکھا ہے۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ مغربی پابندیاں ایران کے برآمدات کو متاثر کرنے میں ناکام رہی ہیں، WTO کی سالانہ رپورٹ۔ صہیونی حکومت کے قبضے سے جنوبی لبنان کی آزادی کی سالگرہ، غاصب صہیونی حکومت کی ذلت آمیز شکستوں کا سرآغاز۔ شام میں مغرب کی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف فوج کا آپریشن، القصیر میں جنگ اور فوج کی مسلسل پیش رفت۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچتی، تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے، پتہ ہے urdu.sahtv.ir۔ اور اس کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔